یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال مولانا إمام الحسين عليه السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوتونه ما درت معايشهم وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. درود بھیجو محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
کربلا کی عبرتوں کے عنوان سے ان مجالس کے اندر ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کون سی مشکلات، وہ کون سی بیماریاں، وہ کون سے ہرڈلز ایک فرد یا ایک امت کے درمیان موجود ہوتے ہیں کہ جو اس کو حقیقت کو جاننے کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود، اس چیز کو شناخت کرنے کے باوجود کہ کون سا راستہ صحیح راستہ ہے اور کون سا راستہ باطل کا راستہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان حق کے راستے کا دفاع نہیں کر پاتا، حق کے راستے پر استقامت نہیں دکھا پاتا. دو جملات آپ کے امام حسین علیہ السلام کی کلمات سے عرض کیا، اسے تین نکات اب تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پہلا نقطہ جو ہم نے ڈسکس کیا کہ جو درحقیقت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ کہ جو میرے مولا نے عاشور کے دن دشمنوں سے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہا تھا، یہ خطبہ ارشاد کیا تھا، اس کے ایک موقع پر میرا مولا یہ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں نے امام کی ہدایت سننے سے انکار کیا اور امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری ہدایت کی خاطر، تمہاری خاطر، تمہیں صحیح راستے کو بتانے کی خاطر سب کچھ بیان کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. امام کے تمام انصار و عوان شہید ہو چکے تھے، امام کے تمام اولادوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اب امام کے لیے زندگی کی بقا کے اندر کوئی ارزش باقی نہیں تھی. اس کے باوجود میرا مولا فقط ان لوگوں کی ہدایت کے لیے نکات کو عرض کر رہا تھا. لہٰذا اس موقع پر جب انہوں نے کلام کو نہیں سنا تو امام نے ایک علت، ایک ریزن پیش کیا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے، اس حد تک ذلیل ہو گئے ہیں کہ اپنے آقا اور مولا کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے. امام فرماتے ہیں مولیت بطونکم من الحرام، تمہارے بطن، تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تم اس قابل نہیں ہو کہ تم جو ہے وہ کلام حق کو سن سکو، کلام حق کو قبول کر سکو. یہ ایک خطر ہے، یہ ایک ڈینجر ہے، یہ ایک الارم ہے ہم سب کے لیے کہ بعض اوقات اگر انسان اس بات کا خیال نہ رکھے کہ اس کی انکم کہاں سے جنریٹ کی جا رہی ہے، اس کے باوجود کہ وہ بہت سارے نیک کام انجام دے رہا ہوگا، جب امتحان کا موقع آتا ہے، جب اس موقع پر انسان جو ہے وہ اس امتحان میں کامیابی انجام نہیں دے سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرا نقطہ جو امام نے بتایا وہ توبہ علی قلوبکم، اور تمہارے قلبوں پر، تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگ جائے. تمہارے دل اس قابل نہیں ہے کہ حق کی بات کو، حق کو شناخت کر سکے. تمہارے قلب اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی ہدایت، خدا کے اولیاء کی ہدایت تم پر اثر نہیں کر سکتی. میں نے کہا کہ یہ خود ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے. قرآن کریم کی تعبیرات کے مطابق جب قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کن لوگوں کے بارے میں قرآن یہ تعبیر استعمال کی ہے اور کب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے. تیسرا نقطہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی تحریک سے، امام حسین علیہ السلام کے کلمات سے ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ یہ نقطہ تھا کہ جس کو میں نے سرنام کلام میں پیش کیا، وہ ہے حب دنیا. انسان اگر دنیا کا بندہ بن جائے، انسان کا ہم و غم فقط دنیا کی حقیقت اور دنیا کی مٹیریلسٹک فوائد کو حاصل کرنا بن جائے، تو وہ اس قدر پست ہو جاتا ہے کہ میرا مولا کہتا ہے ان الناس عبید الدنیا، ان الناس عبید الدنیا. لوگ جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں، افراد جو ہے وہ دنیا کے غلام. اور یہ میرے مولا نے ایک پرنسپل پیش کیا ہے، فقط یہ نہیں کہا تھا کہ اس وقت میرے سامنے وہ افراد کی جو حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، حسین علیہ السلام کے سامنے مقابلے میں آ کے کھڑے ہیں، ان کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، فقط وہ لوگ جو ہے وہ عبید دنیا ہے. نہیں، میرے مولا نے ایک جنرل پرنسپل پیش کیا کہ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. اور اس کے بعد ایک تحلیل کی میرے مولا نے کہ یہ جو دنیا کے غلام ہیں، پھر جو دین کے مظاہر مجھے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ دین کی عملی تو ظاہری طور پر جو پیروی نظر آتی ہے، دینی اعمال جو انجام دیے جا رہے ہیں، یہ ریچولس جو انجام دیے ہیں، اس کی کیسے توجہ کی جائے گی؟ تو میرا مولا کہتا ہے یہ بھی در حقیقت ایک ٹول ہے ان کے ہاتھ میں، ایک وسیلہ ہے ان کے ہاتھ میں کہ جس کے ذریعے سے اپنی دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک یہ دین کا نام لینا، دین کے سلوگنز بلند کرنا، دین کا شعار لگانا ان کو فائدہ پہنچاتا ہے دنیا کے اندر، یہ شعار اور یہ نعرے لگاتے رہتے ہیں. لیکن جہاں پر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اب اگر ہم نے دین کا نام لیا، اب اگر ہم نے دین کے ولی کا نام لیا، تو یہاں پر جو ہمیں مشکلات سہنی پڑیں گی، تو وہاں پر یہ لوگ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں. اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی معنوں میں کتنے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے کہ جو واقعی دیندار ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو دیندار نہیں ہیں. اسی میرے مولا کے جملے سے ایک اور حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے. یہ جو جملات ائمہ علیہ السلام کے میں اور آپ مطالعہ کریں، خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کے، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. بعض اوقات ایک جملے سے فقط ایک حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ایک عامل کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ایک ہی جملے کو آپ چند زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور ہر زاویے سے ایک نیا مطلب آپ اخذ کر سکتے ہیں. اسی جملے کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک نقطہ جو میں اور آپ، ایک خطر، ایک ویکنیس، ایک بیماری کی جو ہم نے اخذ کی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے حب دنیا کے اندر مبتلا ہو جائے، اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے کہ جس کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے کہا دنیا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام بیماریوں کی اساس اور جڑ ہے. اگر اس بیماری کو حل نہیں کیا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اپنی بیماریوں کو، ایک فرد کو اور ایک امت کو، پرائمری اور سیکنڈری کے اندر ڈیوائڈ کرنا ہوگا. حب دنیا کی بیماری کو ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ بنیادی اور اساسی بیماری ہے، اساسی ترین بیماری. اگر اس کا علاج نہ کیا گیا، باقی آپ کو ظاہر کے اندر جتنے بھی دین کے مظاہر نظر آئیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، یہ سب کے سب آپ کی ماہیت کا، آپ کی ایسنس کا حصہ بھی نہیں بنے. یہ سب کے سب ایسی چیزیں کہ جو آپ سے اٹیچڈ ہیں، جو کبھی بھی آپ سے جدا ہو سکتی ہیں. جس طرح سے میرا لباس ہے، میرے مال ہے، میری اولاد ہے، میں نہیں ہوں، مجھ سے الگ چیزیں، یہ کبھی بھی مجھ سے جدا ہو سکتی ہیں. لیکن ایک ہے جو میری حقیقت ہے. امام کہتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں جتنی میں بیان کی، اس میں سے ایک چیز ایسی کہ جو حب دنیا تمہاری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اور یہ سارے ایکشنز جو تمہیں نظر آ رہے ہیں تمہاری حقیقت کا حصہ نہیں ہے. اگر تم نے اس بیماری کا علاج نہیں کیا جو تمہاری ماہیت کا حصہ بن چکا ہے، تمہاری ایسنس کا حصہ بن چکا ہے، تو یہ سب بھی جو ہے کسی موقع پر جب امتحان آئے گا، سب کے سب جو ہے تم سے جدا ہو جائیں گے. اس جملے سے ایک اور زاویہ مجھے آپ نکالتے ہیں، وہ ایک بہت اساسی ترین بیماری ہے کہ جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا اور روایات میں اس پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور وہ جملہ ہے کہ جس ایک جو اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اس بیماری کا نام ہے نفاق. نفاق اس بیماری کو کہتے ہیں کہ انسان ظاہر میں اپنے آپ کو دیندار پریزنٹ کرتا ہے، باطن میں جو ہے اس کا قلب کسی اور کے ساتھ ہے، باطن میں اس کو اس کی محبتیں کسی اور کے ساتھ ہے، باطن میں اس کی انکلینیشن کسی اور کی جانب ہے، اس کی تمایلات، اس کی گرائشات، اس کے پسند اور ناپسند کسی اور سمت ہے، لیکن اپیرنٹ اپنے شکل صورت اس نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ میں دیندار ہوں. اس کو کہتے ہیں نفاق، دو چہرے کی، دو صورتیں آپ کی ہونا، اس کو کہتے ہیں نفاق. جیسے یہاں پہ امام نے کہا تھا کہ باطن کے اندر آپ ان کے اندر جھانک کے دیکھو تو یہ عبید الدنیا ہے، ظاہر میں تم دیکھو گے تو ان سے زیادہ جو خدا کا نام لینے والا، اولیاء کے نام لینے والا، نعرے اور شعار لگانے والا ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تم ان کے باطن میں ایک مرتبہ جھانک کے دیکھو تو یہ لوگ جو ہے وہ بندے ہیں کس کے، دنیا کے. اس کی اگر ایک اور زاویے سے نگاہ کی جائے تو یہ نفاق ہے. اور عزیزان کرام ایک بہت از سخت ترین بیماری ہے کہ جو ایک فرد یا ایک امت کے اندر آتی ہے, اور ایم علیہ السلام نے بار بار اس بات پہ تاکید کی ہے کہ ہمیں کفار سے خطرہ نہیں ہے, اسلام کو کفار سے خطرہ نہیں ہے, اسلام کو جس چیز سے سب سے زیادہ خطر ہے وہ نفاق ہے. اور آج کی دنیا میں, یا بلکہ میں اس طرح سے کہوں کہ جب میرے مولا کی ولایت کا اعلان امیر مومن علی ابن ابی طالب, ایک بار درود بھیجو, کہ ولایت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا, اس موقع پر کیا قرآن کی آیت نے کیا کہا, الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم, کفار جو ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اس وقت تفسیر کی گنجائش نہیں ہے کہ اس آیت کو تفسیر کیا جائے, لیکن اس سے بہت واضح ہوتا ہے کہ دین سے کفار کو یہ احساس ہو چکا کہ اب وہ دین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اگر وہ ایکسٹرنل اٹیک کریں گے. لیکن ان کے پاس ایک ٹول موجود ہے, وہ ہے نفاق کا, کہ اگر اندر سے اسلام کے اندر سے ایک چیز کو تبدیل کیا جائے, اسلام کی ایک نئی تصویر پیش کی جائے, تو فقط وہ صورت ایسی ہے کہ اگر اسلام کی دوسری تصویر پیش کی جائے, اس کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے, تو شاید یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اسلام کو ہرا سکتے ہیں, اسلام کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ورنہ ہم بے عنوان کافر جو ہے وہ اگر اسلام کو اس وقت نقصان پہنچانا چاہیں گے, اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, وہ اسلام کی جو ولایت علی ابن ابی طالب کے بعد اس قدر محکم ہو چکا ہو, اس قدر کامل ہو چکا ہو, اس قدر استوار ہو چکا ہو کہ اب اس کو اپنی جگہ سے لانا ہمارے لیے ممکن نہیں. ہاں, لیکن نفاق وہ طریقہ کار ہے, اور آج کی دنیا بھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طریقہ جو کفار نے استعمال کیا وہ اسلام کے ایک اور تصویر اور ایک اور صورت کے طور میں پیش کیا گیا, اور اس کو اسلام کے اگینسٹ میں استعمال کیا گیا. اسلام کی طاقت کو اسلام کے اگینسٹ میں استعمال کرنا یہ وہ واحد ٹول ہے کہ جو کفار کے پاس موجود ہے, اور اس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. یہ فقط ایک, میں نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں لمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ جب نفاق کی بات کی جاتی ہے, جب اسلام کی دوسری تصویر کی بات کی جاتی ہے, تو ہمارے ذہن میں طالبان اور داعش اور یہ چند بڑی بڑی جو ہے تنظیموں کا نام آ جاتے ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں نے آپ سے کہا تھا دقت کے ساتھ ان مطالب کو غور کیجیے گا, یہ ٹاپ سے لے کر باٹم تک ایک انڈیویجول کے اندر بھی بیماریاں موجود ہوتی ہیں جس کو نفاق کہا جاتا ہے. میں اور آپ کے اندر بھی جو ہے وہ اسلام کے نام پہ آرگنائزیشنس کا بنانا, سینٹرس کا بنانا, بہت ساری اور چیزیں جو اسلام کے نام پر بنے گی, اور شاید اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انہیں مقامات اسی محوروں سے ہوگا کہ جو اسلام کے نام پر بنی ہے. کب ایسا ہوگا کہ جب انسان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں دین شناس نہیں ہے, دین کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کی, اور دین کی خدمت کے نام پر اگر کام کرنے جائے گا تو بعض اوقات دانا دشمن اور بعض اوقات نادان دوست اس نقصان کو دین کو پہنچاتے ہیں کہ وہ دین کے نام پر دین کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا. لیکن لہٰذا چوتھی بیماری کی جس کا مجھے اور آپ کو احساس رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے, وہ ہے نفاق. بعض لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت شیخ شجاع علی مرزا جو ہے جو درس اس وقت جو مدارس ہیں ان کا ٹاپک بھی جو ہے نفاق ہے. بعض نکات جب میں نے اسے ڈسکس ہوئے تو احساس ہو رہا تھا کہ واقعتا اس ٹاپک کے اندر اتنی گنجائش ہے جس پہ بہت زیادہ غور و فکر کیا جائے, اور آج کی سوسائٹی میں اس سے کمپیئر کیا جائے کہ کہاں پر ایسے مسائل موجود ہیں کہ جس کو ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. پانچواں نقطہ, آج میں شاید فہرست والا آپ کے سامنے وہ لسٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ نکات جو امام حسین علیہ السلام کی کلمات سے میں نے حاصل کی, انشاءاللہ کل اگر موقع ہوا تو ایک کو جو ہے زیادہ تفصیل سے بحث کروں گا. ایک اور نقطہ جو میرے مولا نے عاشور کے دوسرے خطبے کے اندر, عاشور کے دوسرے سیمن میں لوگوں کو بتایا, وہ ہے شیطان کا تمہارے اوپر کنٹرول حاصل کر لینا. استحوذ علیکم الشیطان, شیطان جو ہے تمہارے اوپر حاوی ہو چکا ہے, تم نے اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دی. اب یہ شیطان جہاں چاہتا ہے تمہیں لے جاتا ہے, وہ رائٹ پہ لے کے جانا چاہے رائٹ پہ لے کے جائے گا, تم لیفٹ پہ لے کے جانا چاہے لیفٹ پہ لے کے جائے گا. ایک آپ نے سواری کو دیکھا ہے, جب سواری کے اوپر جو سوار ہوتا ہے اور لگام اس کے ہاتھ میں رہو تو پھر سواری کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا, جو سوار ہے وہ اس کی ڈائریکشن کو, اس کی ہدف کو, اس کے گول کو جو ہے وہ معین کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرف لے کر جانا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ تم نے اپنی لگام, تم نے اپنا کنٹرول جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اور اس سے پہلے کا جملہ امام کا بہت عجیب و غریب, میں جب جملے کی تلاوت کر رہا تھا تو بہت عجیب و غریب ہے, جس بات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, امام کفار سے مخاطب نہیں تھے, امام ان لوگوں سے خطاب نہیں کر رہے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو, اہل بیت علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے. امام کا جملہ اس طرح سے, بے اصل ابھی تم بس ترین بندے ہو